آیت 202، آخری آیت اس ٹاپک کی، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْشِ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، کن کے بھائی ہیں؟ اخوان جو ہے نا اخی کا واحد ہے، یعنی اخی واحد ہے، اخوان جمع ہے، اور ہم سے مراد شیطان ہے. ایک تیسری مشکل اب سامنے دکھ رہی ہے نا، ایک پہ ایک مشکل، ایک پہ ایک مشکل ہے. کون سی؟ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْشِ، وہ تو ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں. ثم لا يقصرون، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے. پیچھے کس کی بات تھی؟ تقویٰ والے، وہ تو اوور کم پا جاتے ہیں ان چیزوں پہ. شیطان سے دوستی کرنے والے گمراہیوں میں گھسٹتے ہی جاتے ہیں. پیچھے اپنے کہانی سنی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بَلَمْ بِمْبَعُورِ، یا کوئی اور بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یہ ہوا تھا جس آیت میں يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْ. ایک دفعہ آپ قرآن کا ہولڈ اپنے سے ہٹاتے ہیں، شیطان آپ کو یوں گھسیٹ کے بوری کی طرح پکڑ کے اپنے دام میں لے جاتا ہے. تو کیا سمجھ آیا؟ کہ کبھی بھی کسی سے کھٹ پھٹ ہو جائے، کسی کی بات آپ کو بری، کسی کو آپ کی لگے، فوراً جا کے سوری کر لیں، ہاں بھائی میں نے غلطی کی. اچھا بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اکثر کھٹ پھٹ شوہر بیوی میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک کی نہیں ہوتی الحمدللہ. اگر کوئی بھی غلطی شوہر کرے نا، تو آپ اس کو ریلیکس کیسے کریں؟ میں مانتی ہوں میری یہ غلطی نہیں، میں نے بس ایک ہی غلطی کی تھی. کب؟ اپنی شادی والا دن بتا دیں. یقین کریں آپ وہ اسمائل دے دیں گے، وہ ہنس پڑیں گے، ان کا غصہ دور ہو جائے گا. ہاں جی میں بالکل، میں مانتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور میری پہلی غلطی وہ تھی. بس دیکھیں. اچھا کبھی کیا کہا کریں؟ کبھی وہ کہے نا تم نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، تو کہ اوف مجھے آپ پہ افسوس ہو رہا ہے، مجھے آپ پہ رحم ہو رہا ہے. کیوں، کیا ہوا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایسی بری بیوی دی؟ ہنس پڑیں گے. آلویز چیزوں کو ریلیکس رکھ. یہ جو ہم ٹک ٹک سوٹیاں چلتی ہیں نا باتوں کی، اور میں کس سے کم، میں کس سے کم، کیونکہ سبق کے شروع میں یہی ٹاپک تھا. یقین کریں آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی باتیں. ہوا میں تلواریں کتنی دیر بجائیں گے؟ بولیں گے تم آگے سے بولتی کچھ نہیں، اس لیے کہ بولنا چھوڑ دیا. آپ بول رہے ہیں نا تو میں کیوں بولوں، کوئی سنے تو صحیح. آلویز ریلیکس، ایزی گوئنگس. اب یہ نہیں کہ آپ ہنسنا شروع ہو جائیں اور آگے سے ٹھٹھے لگائیں، وہ کہیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو بیوی جو ہوتی ہے نا، اس کو بہت مزاج شناس ہونا چاہیے، اور انسان کو دین کی بات کرنے والوں کو ایک سیکنڈ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بات اب لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے. اب اس کو جسٹ ٹرن لیں، گاڑی چلاتے ہیں نا تو ڈرائیور کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ چیز میں کور کر لوں گی یا نہیں کر سکوں گی، تو آرام سے آپ گاڑی سائڈ سے نکالتے ہیں. بس آپ بھی جہاں بھی فیل ہونا کھٹ پٹ ہونی ہے تو گاڑی سائڈ پہ نکالیں، چینج دا ٹاپک، کہانی بدل دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ ساری باتیں ختم ہوں گی. ایک یہاں بات آپ نے فیل کی، شیطان یہ کام اکیلا نہیں کرتا، یمدونہم اخوانہم کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی ٹیم ورک کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. اپنے چیلے چانٹوں کو ساتھ لا کر لوگوں کی لڑائیاں لاتا ہے. جب کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا، تو شیطان اپنے کچھ لوگوں کو ان کے راستوں پہ کھڑا کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ دین والوں کی برائیاں چنے. کبھی آپ نے فیل کیا کسی نے آپ کو برا کہا ہی نہیں تھا، سب آپ کی تعریفیں کرتے تھے. جب سے آپ نے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، خیر خواہ بنے نہ سے بنے، اب لوگ آپ کی وہ چنتے ہیں بڑے بڑے مائکروسکوپ میں سے چیزیں، وہ آپ کو انسان سے زیادہ پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کچھ لوگوں کو دین والوں کے اوپر مقرر کرتا ہے کہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھائیں، تاکہ لوگوں میں لوگ بتا سکے کہ دیکھے انہوں نے مجھے یہ کہا. اپنی دوستوں میں بندہ 20 باتیں برداشت کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ کوئی کسی کو کہتا ہے وہ موٹی، وہ چھوٹی، اے چل تو بڑی کنجوس ہے، چل نکال پیسے، کیسے میں نے لوگوں کو ایسی ولگر باتیں سنی. اور کوئی دیندار کا کوئی آدھے کا جملہ کسی کو بھی ہونا، کیونکہ مجھے لگا گیا ہے، یہ مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے ادھر، کہ شیطان دلوں میں ڈالتے ہیں کہ آج کا تو سارا سبق ہی میرے لیے تھا. اور یاد رکھیے کہ شیطان ہمیشہ انسان پر کب قابو پاتا ہے؟ جب انسان کمزور ہوتا ہے. کب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جب کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کی نعمت دیکھی جلنے کڑنے لگا، بس سمجھیے شیطان آپ پہ قابو پا گیا. دوسری، شیطان کے آپ کے اوپر قابو پانے کی کیفیت ہے دنیا کی محبت. حدیث میں آتا ہے حب الدنیا، دنیا کی جو محبت ہے، راس کل خطیہ، ہر خطا کا سر ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز، لوگوں سے امیدیں باندھنا، لانگ ہوپس، میری اس پہ بڑی امیدیں، وہ پورے نہیں اترتے تو آپ خراب ہیں. پھر اگلی چیز، جلد بازی میں شیطان آپ کے اوپر بہت قابو پاتا ہے، ہیسٹینس از فرام شیطان، العاجلہ من الشیطان. پھر اسی طرح بخیل شخص کو شیطان بہت پکڑتا ہے، ہر مال کے معاملے پہ وہ دین سے پیچھے ہو جائے گا. پیسے کا ایک پینی کا معاملہ آئے گا نا तो टू टू हो जाएगा, ये इतने की क्यों, ये इतने की ऐसे हो, ये नहीं तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पैसे क्यों लेते हैं, ये ऐसे क्यों किया, ये सारी चीजें मान लीजिए कि शैतान कहलवाता है उस वक्त, क्योंकि वो आपके ऊपर काबू पा चुके होते हैं। इसी तरह अगली चीज मजहबी तासुब, जब दिलों में अपने फिरके जमात गिरोह का नाम बड़ा हो जाए, दूसरे छोटे हो, तो ऐसे लोगों पे शैतान गालिब आता है। और आखिरी चीज, यानी हसन बसरी कहते हैं कि शैतान ने कई तरीकों से लोगों को बहकाया, लेकिन दो दरवाजे हैं जिनसे शैतान हमारे अंदर आता है। नंबर एक, जज्बात, इमोशन। आज देखिए जितने गुनाह होते हैं इमोशनलिज्म में हो रहे हैं, सारे सेक्स के गुनाह क्या है, इमोशनलिज्म के गुनाह, लड़ाइयां झगड़े के हैं। और दूसरा ख्वाहिशात, यानी इमोशंस एंड डिजायर, ये दो दरवाजे हैं जिनसे शैतान बंदे के जिस्म में आता है और उससे फिर गलत काम करवा देता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस जालिम और इस दुश्मन से निजात दे, और हम अल्लाह ताला की मदद हासिल करें कि हम अकेले तो उससे नहीं बच सकते। लिहाजा आप यही बात करके अगली आयतों में फरमाया कि क्या करो। आप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस सूरत के आखिर में, 100% करेक्टर बिल्डिंग है। हम कहते हैं करेक्टर बिल्डिंग या ट्रेनिंग क्या होती है, कि हमें ये बताओ, लंबी चौड़ी कहानियां बताओ, शख्सियत को बदले बगैर याद रखिए रूल्स एंड रेगुलेशन बंदे को बिल्कुल फायदा नहीं देते। शैतान से बचेंगे, तकवा आएगा, अल्लाह ताला खुद बखुद मदद करेगा और शैतान से हम बचेंगे। अब हुआ क्या, वह इज़ा लम तातिहिम बि आयतिन क़ालू लौ लजतबाहा। अब फिर एक और मुश्किल आ गई। अब आप यहाँ थोड़ा सा पहले अगली आयतों का समझ लीजिए कि आखिर में अब ये दोनों सूरतें, आपको बताया था ना कि सूरत अल अनाम और सूरत अल अराफ जोड़ा कपल है ना, पेयर है कह लें, इन दोनों का जो एक बुनियादी मजमून था ना, उनको मिला दिया गया। हुआ क्या कि जिस दौर में ये सूरतें नाजिल हो रही थी, कुफारे मक्का मुतालबे कर रहे थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी, ये हो गया तो कर लेंगे, कोई निशानी ले आओ, कोई मौजजा दिखा दो, जैसे मूसा को मौजजात मिले, ये है वो है। तो अब यहाँ आखिरी और खत्मी बात कही जा रही है, आयत नंबर 203, वह इजा लम तातिहिम भी आयतन, ए नबी, जब इनके पास, इनके पास मक्का वालों के पास नहीं आती कोई निशानी, कोई आप मौजजा नहीं लाते, आलू लौलज तबैतहा, तो कहते आप क्यों ना इसे चुन कर ले आए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर आप नबी हैं, अगर आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के चहीते हैं, तो हमारे मुतालबे पर मौजजा लाना क्या मुश्किल है। तफसीर कबीर अरबी की तफसीर है, इमाम राजी की, एक वाकया बयान करते हैं इस आयत पे, कहते हैं कि नबी सल्लम का एक खुफीजात भाई था, जो अगरचे ईमान तो नहीं लाया था, लेकिन अक्सर आपके साथ रहता था और आपसे तावन भी करता था। इसके इस रवैये से नबी सल्लम को उम्मीद थी कि एक दिन ये ईमान ले आएगा। होता ना, इंक्लाइंड होता है, आप कहते नहीं वो फलां जरूर क्लास में आ जाएगा, उनकी काफी दिलचस्पी है, लेकिन नहीं आता कोई मिसाल है। एक दफा किसी महफिल में सरदाराने कुरैश ने मौजजात के बारे में बात की, बहस हो गई, तकरार हो गई, नबी है तो मौजजा दिखाएं, ये नहीं है तो वो दिस एंड दैट, सूरह बनी इसराइल में इसकी डिटेल आएगी। तो अल्लाह के नबी उनकी हर बात पे कह रहे थे कि देखो लोगों, मौजजा दिखाना मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह का फैसला। तो उनको ऐसे लग रहा था कि अल्लाह के नबी शायद कर नहीं सकते, थोड़ी सी बात जो है वो गड़बड़ शुरू हो गई, और अल्लाह ताला के नबी वहां से उठे, थोड़ा सा शोर मचा, कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस पे नबी सल्लम के जो वो फूफीजाद भाई थे, उन्होंने कहा कि आज तो गोया आपकी कौम ने आपके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी, यानी हद कर दी, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, यानी इस मौके पर आपका साथ छोड़ गया कि आप मौजा नहीं दिखा रहे। कहाँ कहाँ लोग देखिए दीन में क्या क्या रवैये इख्तियार करते हैं, इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। तो इस पर अल्लाह के नबी दुखी थे, तो अल्लाह ताला ने आयत उतार दी कि डोंट वरी, कोई बात नहीं। सूरत यनाम की आयत 35 में भी हम यही पढ़ चुके हैं, वइन काना कबुर अली का इरादुहुम, ए नबी, अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है इनका इराज करना, इनका दीन से मुंह फेरना, तो जाइए फिर, फइन इस्तताअ तब तगी नफकम फिल अर्दी वसुल्लमम फिस्समाई फतातियहुम बिआया, तो आप जाइए, ताकत है तो आसमान जमीन में कोई सुरंग बनाएं या आसमान पर सीढ़ी लगाएं और इनके लिए कोई निशानी ले आए। तो सारी बात का खुलासा यह कि निशानियां लाना नबी का काम नहीं। قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي, आखिर में हम सब भी यही कह दें, सब इराज करने वाले झगड़ों वालों को कह दीजिए, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ वही की जो मेरी तरफ रब की तरफ से आ रही है, ना कोई दावे हैं, ना बड़ी बातें हैं। हाँ हज बसायरुम मिन रब्बिकुम, ये तो मेरे रब की बसायर है, दलाइल है, दिल में उतरने वाली बातें हैं। वह खुदा व रहमतुल्लिकौमियो मेनून, اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. یعنی میں تو یہ سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں, میں کوئی اس میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا, بس میں تو تمہیں وہی بات بتاؤں گا کہ جو مجھے پتا ہے. کرو کیا, کیا قرآن کی آیتیں سن کے ایسے جھگڑے کرو؟ نہیں. آیت 204 یہ آخری آیت ہے, بیسیکلی یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے سمیع, یہاں کیا ہے استمعوا, فرق ہے. سمیع یسمعوا کا معنی ہے سننا, صرف سننا لٹرل. استمع ہوگا تو توجہ سے سننا, کان لگا کر سننا. یہاں سے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی دلیل بھی ہے. یہاں کون سا سننا ہے؟ جب آپ خود اہتمام سے قرآن سنیں اس وقت مراد ہے. ابھی کلاس میں غور سے سنیں. ایک خاموشی ہوتی ہے ظاہر کی جو اس وقت ہے, ایک ہے آپ کے دماغ کی خاموشی, دماغ ادھر ادھر نہ بھٹک رہا ہو, باقی کوئی اور تلاوت چلا رہا ہے, کہیں چل رہی ہے راستوں میں, تو آپ خاموش ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ نہیں تلاوت سننی چاہیے. اس لیے بریکس میں ہم لوگ عموماً تلاوت نہیں چلاتے, کیونکہ اس میں بات کرنے کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے. تو تلاوت صرف اس وقت چلانی چاہیے جب کوئی سن رہا ہو. آئی 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا, اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ. عاجزی کی انتہا عبدیت کا اظہار ہے. یہ وہ خوبصورت بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے. آپ نے ایک دعا میں دعا پڑھی ہوگی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک علمتہ احدا من خلقک. طویل دعا ہے, اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت خوبصورت طریقے سے بندے کو عاجزی سکھائی گئی ہے. یعنی اپنی بندگی کو محسوس کرتے ہوئے دعائیں مانگا کرو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بندہ بننا سکھا رہا ہے سورت کے آخر میں. اور کبھی کیا ہو, ودون الجہری من القولی, اور بلند آواز سے نہیں, یعنی نہ تو بہت اونچی آواز سے چیخ چیخ کے دعائیں مانگو اور نہ بہت دبی ہوئی آواز سے مانگو. ایسی میں کچھ سن رہی تھی کسی کی بات, تو بعد میں جو دعا ہو رہی تھی اتنی مبالغے والی دعا, اللہ بس اب تو آ جا, اللہ آ جا نا, اب تو اللہ تجھے بلا رہے تو آ جا, بالکل ایسی لگ رہا تھا کہ اب کسی انسان کو کہہ رہے ہیں. مبالغہ اچھا نہیں ہوتا, سچائی آواز میں جھلکتی ہے انسان کی. لیکن جو اس طرح کی میلوڈیس باتیں ہوتی ہیں نا, یہ بعض دفعہ تسنو لگتا ہے. تو دعا مانگنے میں رویہ اچھا ہو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تہجد میں جب لوگ قرآن پڑھتے تھے تو نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھے نہ بہت آہستہ. حضرت ابو بکر کے پاس سے ایک دفعہ آپ گزرے تو وہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے, حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بہت اونچی پڑھ رہے تھے. آپ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے, یعنی لو وائس میں. کہا اللہ کے نبی میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا, سونے والے لوگ ہیں, یعنی میں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, اللہ کو تو پتا. حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنی اونچی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نیند اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے دونوں کو اپوزٹ کہا, ابو بکر سے کہا آپ ذرا اونچی پڑھیں, ان کو کہا بیچ میں. یہ ہے دون الجہری من القولی, یہی قرآن کے لیے, یہی دعا کے لیے اصول ہے. اور پھر فرمایا بالغدو بھی ولا سال, اسی طرح اپنے رب کا ذکر کریں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت. غدوب کیا ہے اور اسال کیا ہے؟ اے ایم اینڈ پی ایم, سمپل سی بات ہے. انگلش میں غدوب کل کو کہتے ہیں, آگے سورہ کہف میں بھی ہم یہ چیز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور اسال شام کو, یعنی اسال جو ہے پی ایمز ہے اور غدوب اے ایمز ہے, سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا وقت اور بعد کا. اور بعض نے ادھر سے نمازیں بھی مراد لی ہیں. آگے ہم بات کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں نہ ہو جائے. بعض نے اس سے صبح شام کی دعاؤں کا بھی اشارہ لیا ہے. بس انسان کو غافل نہیں رہنا, جس گھڑی میں غفلت آئی شیطان غالب آ جائے گا. آخری آیت ہے سبق کی بھی اور سورت کی بھی, 206 ان الذین عند ربک, بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں, کون؟ فرشتے, ملاءالاعلیٰ, مقربین, جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اس کی عبادت سے انکار نہیں کرتے. پیچھے پڑھا تھا سورت مائدہ میں بھی, لا یستنکف میں, وہی ہے یہاں بھی انداز. وہ اس کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، وہ یوسف بے ہو نہ ہو، اور وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لہو یس جدون، اور وہ اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت آیت پہ سورت پوری ہوئی۔ سجدہ تلاوت ایسی آیتوں پہ کرنا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، تو دیکھیے کہ قرآن پاک میں 14 مقامات ہیں جو بلا اختلاف سجدے کی آیتیں، ٹوٹل 15، لیکن ایک آیت جو ہے سورہ حج میں 2 آیتیں بیسیکلی، تو ایک آیت میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی روایات صحابہ سے ملتی ہیں، ایک موقع پہ آپ نے پڑھی تو ساتھ ہی سجدہ کر لیا، دوسرے موقع پہ پڑھی تو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے علماء کرام کی جو رائے ہے وہ کیا ہے، کر سکو تو کر لو، ثواب ہے، نہ کر سکو تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے کریں، دوسرا سوال ہے، پورا سجدہ جیسے نماز کا ہے یا پھر بس جھک جائیں، اس میں بھی دونوں رائے موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں پورا نماز کی طرح باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے کریں، بعض کہتے ہیں نہیں، جس پوزیشن میں جائیں، کبھی ہر جگہ بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا جھک جائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بیلنس رویہ یہی ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، بہت اچھا ہے، نہیں کر سکتے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بعض لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہن بیٹھ کے سارے 16 سجدے کرتی، یہ درست طریقہ نہیں لگتا۔ جب جو پڑھے یا سنے، آپ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو دونوں وقت میں کر لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب قرآن کی آیت پر بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے اس کو مان لیا۔ اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سجدہ پہ سجدہ کرتے، لیکن اگر جگہ نہ ہوتی تو صرف رکوع کی طرح بھی جھک جاتے۔ اسی طرح عبد الرحمن اسلمی کہتے ہیں قبلہ رخ بھی آپ کبھی نہ ہوتے اور وضو بھی نہ ہوتا، پھر بھی یہ سجدہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ایک دوسرے کی پشت پر سجدہ کیا، یعنی ہر طرح کے حالات ہیں۔ دعا کیا ہے سجدے کی؟ دعائیں مختلف ہیں، لیکن ایک دعا پڑھ لیجئے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، ایک جگہ بقدرتہ بھی آتا ہے۔ تو آپ حسن المسلم میں دیکھیں گے آیت سجدہ کی دعا مل جائے گی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کمی بیشیوں کو دور کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔